مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے محض اپنی توفیق اور فضل سے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی دولت اور نعمت بغیر کسی استحقاق کے نصیب فرمائی۔ ہم حقیقت میں اس بات کے مستحق نہیں تھے کہ ہمیں یہ نعمت ملتی، اللہ نے بغیر استحقاق کے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ اس کا احساس ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ دوسری بات، یہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے، اپنی آخرت اور قبر کی تیاری کا ایک سنہرا موقع ہے، بہترین سیزن ہے، ایک آفر ہے۔ لہذا اللہ کے قریب ہونے کی ہمیں اس موقع پر کوشش کرنی چاہیے، اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے دو طریقوں کے ذریعے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اللہ کے حکموں کو مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ عبادت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے، بات مان کر۔ اور دوسرے، اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ اور استغفار کے ذریعے، کہ جو جن گناہوں کے دلدل میں پھنس کر اب تک ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، ان گناہوں سے اللہ کے پاس معافی مانگے اور اپنی زندگی کے رخ کو درست کرے۔ چونکہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، آپ ایک مہینے کسی عمل کی پابندی کر کے دیکھ لیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا ہے تو اگلے 11 مہینوں میں اللہ اس عمل پر پابندی کی ہمیں توفیق عطا کرے گا۔ یہ ہے رمضان کے اعمال کی پابندی کی برکت۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہاں انسان اپنی تربیت کرے، ایک تو اللہ کی فرما برداری کر کے عبادت کے ذریعے، اللہ کے حکموں کو مان کر، اور دوسرے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر کے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر۔ ان دو ذرائع کے ذریعے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، آخرت کو پا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ مثال کے طور پر اس ایک مہینے تہجد کی پابندی کر لیجئے، 2 رکعت، ہم زیادہ نہیں کہتے، صرف 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں۔ پورا مہینہ آپ تہجد کی پابندی کیجئے، صرف 2 رکعت اللہ سے مانگیے، اس کی توفیق کیا ہوگی؟ پھر اگلے 11 مہینوں میں بھی اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق ملے گی تہجد کی۔ اب اس ایک مہینے میں مکمل تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیجئے، اگلے 11 مہینوں میں بھی آپ کو تکبیر اولیٰ کی توفیق ملے گی۔ اس ایک مہینے میں آپ روزانہ صدقہ دینے کی عادت کیجئے، اگلے 11 مہینوں میں بھی صدقے کی عادت پڑے گی۔ اس ایک مہینے میں آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اگلے 11 مہینوں میں بھی قرآن پاک کے پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ اس ایک مہینے میں آپ کوئی بھی دن میں ایک وقت نکال کر، بہتر یہ ہے کہ وہ تہجد کا وقت اور افطاری سے پہلے کا وقت، ان اوقات میں اللہ کے پاس گڑ گڑائیے، دعا کیجئے، اگلے 11 مہینوں میں بھی دعاؤں کی توفیق ملے گی. اس ایک مہینے میں آپ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیجئے، اگلے 11 مہینوں میں بھی آپ کو صبح و شام کے اذکار کی توفیق ملے گی. رمضان تربیت کا مہینہ ہے، رمضان انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، رمضان دین پر عمل کرنے کے لیے بہترین موقع ہے کہ اگر آدمی اس ایک مہینے میں پریکٹس کرے دین پر چلنے کی، تو اگلے 11 مہینوں میں اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، کہ جب انسان کسی چیز کی پریکٹس کرتا ہے، مشق کرتا ہے، تو پھر وہ انسان اس فیلڈ میں بالکل ماہر بن جاتا ہے. ایک مہینے اعمال کی پابندی کیجئے، 11 مہینے اعمال کی پابندی کی توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی. اس لیے کہ اس میں یہ خاصیت ہے، کیونکہ یہ تربیت ہے. اور دوسرے، آپ گناہوں سے بچ کر دیکھیے، ایک مہینے آپ سگریٹ بند کر دیجئے، انشاءاللہ اگلے 11 مہینوں میں سگریٹ سے بچے رہیں گے. ایک مہینے آپ حقہ بازی بند کر دیجئے، اگلے 11 مہینوں میں بھی حقہ بازی یہ بند کرنے کی توفیق ملے گی. اب تک جن لڑکیوں سے چیٹنگ کے ذریعے ہم نے اپنے گناہوں کو بھر دیا، اپنے نام اعمال کو گناہوں سے بھر دیا اور دل کو سیاہ کر دیا اور نگاہوں کو گندی بنا دیا، ایک مہینے کے لیے توبہ کر کے دیکھیے، پھر اللہ کی توفیق ملے گی انشاءاللہ، اگلے 11 مہینے بھی ہم ان لڑکیوں سے دور رہیں گے. تو میں نے چند گناہوں کی مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ اسے کئی گناہ ہیں جن گناہوں کے دلدل میں رہ کر آج کا نوجوان بڑا ہو رہا ہے. ان سارے گناہوں سے توبہ کیجئے. رمضان ایک طرف اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کا موسم ہے، تو دوسری طرف رمضان اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ سے قریب ہونے کا بھی موقع ہے. ان دونوں سمتوں سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تب انشاءاللہ اس رمضان سے ہم صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے. ورنہ پھر باقی 11 مہینوں اور رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا، 2000 روپے کا نوٹ 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں دیجئے اور 20 سال کے نوجوان کے ہاتھ میں دیجئے. 2 سال کا بچہ 2000 روپے کے نوٹ کو ضائع کر دے گا، اس لیے کہ وہ قیمت نہیں جانتا، اور 20 سال کا نوجوان اس 2000 روپے کی حفاظت کرے گا اور اپنے کام کے لیے اس کو استعمال کرے گا، اس لیے کہ وہ 2000 روپے کے نوٹ کی قیمت کو جانتا ہے. بالکل آج ہم میں بھی دو گروہ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کی قیمت کو پہچانا اور رمضان میں اعمال کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اپنے گناہوں پر معافی کے ذریعے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال نوجوان کی ہے، کہ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں 2000 کا نوٹ تھما دیا گیا، یعنی وہ قدر و قیمت جانتے ہیں، رمضان سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کی تکبیر اولی نہیں چھوٹ رہی، ان کی تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے، ان کی اگلی پچھلی سنتیں نہیں چھوٹ رہی ہے، ان کے صبح و شام کے اذکار نہیں چھوٹ رہے ہیں، ان کی تہجد کی دعائیں چھوٹ نہیں رہی ہے، افطاری کے وقت کی ان کی دعائیں چھوٹ نہیں رہی ہے، ان کے صدقات نہیں چھوٹ رہے ہیں، ان کے اعمال خیر میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کی قیمت کو پہچانا ہے، اس لیے اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. وہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کی مثال 2 سال کے بچے کی طرح ہے، جیسے 2 سال کا بچہ 2000 کے نوٹ کی قیمت نہیں جانتا، اس کو پھاڑ دیتا اور ضائع کر دیتا ہے. ہم میں سے ایک نوجوانوں کے اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے جن کے لیے رمضان اور دوسرے مہینے ایک ہیں، کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے، وہ اللہ کے قریب ہونا نہیں چاہتے، ابھی نمازوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، روزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، اعمال خیر کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، وہ رمضان آ کر بھی انہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جن گناہوں میں وہ رمضان سے پہلے تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، نہ کہ دور ہوں. قریب ہونے کے دو ذرائع، ایک عبادت اور دوسرے توبہ اور استغفار کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں. جیسے ہم نے شروع میں کہا یہ تربیت کا موسم ہے اور روزوں کے ذریعے روزے دار کی تربیت کی جاتی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه او كما قال صلى الله عليه وسلم. جو روزہ رکھ کر جھوٹ نہ چھوڑے, دھوکہ دینا نہ چھوڑے, پھر ایسے روزے دار کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ سمجھے؟ جو تربیت کی بات ہو رہی نا, روزے دار کی تربیت ہے, یعنی روزے دار روزے رکھ کر جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, گالی نہ بکے, لڑائی جھگڑے نہ کرے, غیبت نہ کرے, چغلی نہ کھائے. گناہوں سے بچ کر جو روزے دار روزہ رکھے گا حقیقت میں اس روزے دار کی تربیت ہوگی اور وہی روزے دار اگلے 11 مہینوں تک گناہوں سے بچے گا. وہی روزے دار پکا دیندار اور مسلمان ہوگا اور اسی روزے دار کے لیے آخرت میں وہ سارے ثواب اور انعام ہے جس کی حدیث پاک میں خوشخبری سنا دی گئی ہے. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, روزہ بھی دیکھتے رکھتے ہیں, کسٹمر کو دھوکا بھی دیتے ہیں. روزہ تو ہو گیا, آپ گنہگار نہیں ہوگے, فرض روزہ تھا وہ ادا ہو گیا, پھر اس کی قضا نہیں ہے. لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. روزے کا کیا ثواب ہے؟ پورے رمضان کے روزے رکھنے پر پوری زندگی کے گناہ معاف ہے. بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. پوری زندگی کے گناہ معاف ہے رمضان کے روزوں پر, یہ خوشخبری ہے. گناہ معاف نہیں ہوگے اگر ہم روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتے ہیں, روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں, روزہ رکھ کر بھی دھوکا دیتے ہیں, روزہ رکھ کر بھی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں, روزہ رکھ کر بھی غلط تعلقات نبھائے ہوئے ہیں, روزہ رکھ کر بھی بد نظری کر رہے ہیں, روزہ رکھ کر بھی کسٹمر سے جھوٹ بول کے ویپار کر رہے ہیں. ایسے روزہ رکھنے والے کا روزہ تو ہو گیا, اس کو قضا نہیں کرنی پڑے گی, لیکن روزے کا جو بینیفٹ ہے وہ نہیں ملے گا. روزے کا بینیفٹ کیا ہے؟ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں روزے دار کے, وہ حاصل نہیں ہوگا. روزہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش پیش کرے گا کہ اے میرے رب, میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور اپنی شہوتوں کو پورا کرنے سے روکے رکھا, اے اللہ میری سفارش اس روزے دار کے حق میں قبول فرما. اللہ روزے دار کے حق میں روزے کی سفارش کو قبول کرے گا. قیامت کے دن روزہ ہماری سفارش پیش کرے, کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولے, جب روزہ رکھ کر دھوکہ نہ دے, جب روزہ رکھ کر چیٹنگ نہ کرے, جب روزہ رکھ کر گناہوں کے کام میں نہ رہے, تب یہ سب خوشخبریاں ہیں. آخرت کے جو وعدے ہیں, اللہ کی طرف سے ملنے کا جو انعام ہے, وہ سارے انعامات سارے وعدے اسی وقت ہیں جب روزے دار گناہوں سے بچ کر روزہ رکھے گا. ورنہ صرف بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی مطلب نہیں. روزہ تو ہو گیا, ثواب نہیں ملے گا. اس کی مثال ایسی ہے, آپ صبح سے شام تک مزدوری کر کے آئے, شام میں آپ کو سیٹ نے 500 روپے دیا, 1000 روپے دیا مزدوری کے, آپ نے آ کر اس کو گھر میں پھاڑ دیا یا کنویں میں پھینک دیا, لوگ کیا کہیں گے آپ کو, عقل مند یا بیوقوف؟ ایمانداری سے پوچھیے. ظاہر ہے کہ لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے, پورا دن محنت کر کے شام کو جو مزدوری ملی تھی اس کو پھاڑ دیا, پیسے پھاڑ دیے. کوئی کرتا نہیں, الگ بات ہے, میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. وہ بیوقوف انسان ہے, دن بھر محنت کر کے شام کو پھاڑ دے. یا ایسا ہی ہوا, دن بھر روزہ رکھا, محنت کیا, لیکن جو بینیفٹ, جو مزدوری اللہ کی طرف سے ملنے والی تھی, اس کو گناہ کر کے پھاڑ دیا. تو اگر ہم اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو روزوں کو گناہوں سے چھوڑ کر گزاریں. ایک آخری بات اسی سے لگ کر, وہ یہ ہے, ایک مرتبہ ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. ہم نے پوچھا, بھائی روزے سے ہو؟ کہا کہ نہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ چونکہ یہ تربیت سے ریلیٹڈ بات ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. شیطان کہے کہاں سے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو, دیکھیے. میں یہ واقعہ شاید کچھ سالوں پہلے آپ کو یہاں بتا بھی چکا ہوں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا مولانا میں بیپار کرتا ہوں. اور بیپار اب تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کسٹمر کو دھوکہ دینا پڑتا ہے, نہیں تو بیپار نہیں چلتا. یہ آج کے مسلمان کی سوچ ہے, جھوٹ بولے بغیر بیپار نہیں چلتا, دھوکہ دیے بغیر بیپار نہیں چلتا. یہ جھوٹی سوچ ہے, یہ شیطانی سوچ ہے, یہ دجالی سوچ ہے. اس سے بڑھ کر جھوٹ زمین و آسمان کے کانوں نے سنا نہیں اور زمین و آسمان کی نگاہوں نے دیکھا نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کھرپتی صحابی, جھوٹ بول کر تجارت کی, دھوکہ دے کر کی. عثمان بن کھرپتی تاجر, کھرپتی کروڑ پتی نہیں, کھرپتی, دھوکہ دے کر تجارت کی, جھوٹ بول کر تجارت کی. آج بھی کتنے کھرپتی تاجر ہیں جو ایمانداری کے ساتھ, امانتداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. اللہ ان کی تجارت کو چمکاتے ہیں. یہ جھوٹی سوچ ہے, یہ شیطانی سوچ ہے, یہ ابلیسی سوچ ہے کہ جھوٹ بولے بغیر دکان نہیں چلتی, دھوکہ دیے بغیر مال نہیں بکتا. یہ شیطانی سوچ ہے. اور اس سے دھندا کر کے جو پیسے ملیں گے اس سے پیٹ میں آگ جائے گی, آگ, نسلیں برباد ہوگی. حرام کمائی کے اثرات نسلوں کو کھا جاتی ہے. یہ الگ موضوع ہے, اس کو موقع نہیں ہے کہنے کا کہ نسلیں برباد ہو جاتی ہے, اور اس سے پہلے دنیا میں نسلیں برباد ہوتی ہے جو حرام کمائی میں لگ جاتے ہیں, جھوٹ بول کے, دھوکا دے کے. اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر. تو انہوں نے کہا اسی لیے میں روزہ نہیں رکھتا, روزے دار ہو کے جھوٹ بولنا, روزے دار ہو کے دھوکا دینا, یہ اچھا نہیں لگتا. ہم نے ان کو سمجھایا دو باتیں الگ ہیں, جھوٹ بولنے سے بچنا ہے, دھوکہ دینے سے بچنا ہے. یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ شیطان اس طرح اور دماغ اس طرح سوچنے پر مجبور کرتا ہے, جب جھوٹ بولنا ہی تو روزہ چھوڑ دو. تو اس سوچ کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے. وہ الگ فرض ہے, یہ الگ فرض ہے. جھوٹ سے بچنا فرض ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے, اور روزہ رکھنا بھی فرض ہے. گناہ کرنے کے لیے روزہ چھوڑ رہے, یہ آخری درجے کی بیوقوفی ہے اور دین کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. تو کوئی اس بیوقوفی میں نہ رہے. یہ شیطانی سوچ ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں, جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس لیے روزہ چھوڑ دوں گا. اس لیے روزہ کوئی چھوڑ نہیں سکتا, وہ ڈبل گنہگار ہوگا. جھوٹ بولنے کا گناہ ہوا تو روزہ چھوڑنے کا بھی گناہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, روزے کو اس طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی تربیت فرمائے اور ہم سب کو نیک اور ایک اور پکا مسلمان اور دیندار بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.